بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 نومبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ سورہ جمعہ کے ضمن میں سورہ جمعہ کی آیات 3 تا 7 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ توبہ کی پکار کے حوالے سے اجتماعی توبہ کی ضرورت اور اس کے عملی تقاضے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہم سورہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے تھے سلسلے وار. چنانچہ آج پھر ہم اسی کی طرف واپس آ رہے ہیں. سورہ جمعہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کے پہلے رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر بھی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو کیسے استعمال کیا افراد کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے، ان کے قلب میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اور اس سے پھر وہ جماعت تیار ہوئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و بازو بنی، جسے قرآن نے حزب اللہ کہا ہے، اور اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جس کا ذکر قرآن میں 3 جگہ پر ہے، جس کا حاصل ہے کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا، اس کا پہلا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہوا. آپ کے ان ساتھیوں، ان جانساروں اور جو سچے وفادار تھے اللہ اور رسول کے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں، ان کی جانفشانیوں کے نتیجے میں. تو یہ ہے اہم مضمون. اور دوسرے رکوع میں جمعہ اور جمعے کے احکامات کا ذکر ہے اور ربط کیا ہے. اصل یہ بات ہے جس کی طرف توجہ بہت کم ہوئی ہے لوگوں کی، کہ دوسرا رکوع تو بالکل ہے ہی جمعے سے متعلق، سورہ جمعہ اسی حوالے سے اس کا نام سورۃ الجمعہ. پہلے رکوع میں قرآن مجید کے حوالے سے ساری گفتگو ہو رہی ہے. ربط کیا ہے؟ یہ جمعے کا نظام اصل میں قرآن کی تعلیم کا نظام، تاکہ آئندہ بھی امت کے اندر وہ جذبہ برقرار رہے، اہل ایمان کے اندر جس جذبے کی سب سے بہترین شکل ہمیں نظر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور صحابہ میں، اور جس کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل جو ہے اس کا رستہ ہموار ہوا. پہلا حصہ حضور کی حیات طیبہ میں مکمل ہوا، اور دوسرے کے لیے صحابہ نکلے اور 25-30 سالوں کے اندر 3 بر اعظموں پر اسلام غالب ہو چکا تھا تقریبا. یہ جماعت کیسے تیار ہوئی تھی؟ آپ کے پاس وہ کیا چیز تھی؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک پارس کا پتھر بھی ہوتا ہے جو دھات کو سونے میں بدل دیتا ہے. عرب کے وہ لوگ جنہیں کہا گیا کہ وہ تو قوم لدہ ہیں، بڑے جھگڑالو اکھڑ مزاج، وہ جو امی قوم تھی، ان پڑھ، تہذیب و تمدن کے مراکز کوئی اور تھے اس وقت بھی. عرب کا شمار تو ایسے قبائلی علاقوں میں ہوتا تھا جہاں نہ تعلیم ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی سیویلائزیشن ہے. تہذیب کے مراکز تو تھے سلطنت روم ہے، سلطنت فارس ہے، چین ہے. وہ قوم، اس کی کایا کیسے پلٹی؟ یہ ہے پہلے رکوع میں. چنانچہ آغاز ہوا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں صرف. تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے کے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. کس کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ کے جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے. انہی چار صفات کی ریفلیکشن اگلی آیت میں آئی ہے. اور وہ اگلی آیت میں کیا آئی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جو تزکیہ فرما رہے تھے اور جو تعلیم دے رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ان چار صفات کا عکس. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جو الملک ہے، العزیز ہے، القدوس ہے، الحکیم ہے، جس نے بھیج دیا امیین میں ایک رسول. امی اصل میں تو یہود کہتے تھے حقارت کے ساتھ کہ یہ لوگ کون ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. 2500 برس ہو چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. حضرت ابراہیم کی اس نسل میں، اس شاخ میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے 2500 سال. چنانچہ یہ نبوت کے انوار سے محروم، اور یہاں کے لوگ پڑھنے لکھنے کے عادی بھی نہیں تھے، اگرچہ دوسرے اعتبار سے انہیں اپنی زبان دانی پر فخر تھا، خطابت، شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت، یہ ضرور تھا، لیکن عام معروف معنی میں لکھنا پڑھنا، علوم دنیاوی سیکھنا کوئی رواج نہیں، کوئی اسکول، کوئی سسٹم، کوئی مدرسہ کسی قسم کا کچھ نہیں. پورے مکہ میں گنتی کے چند لوگ تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے، ورنہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. تو وہ حقارت سے کہتے تھے یہ امی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو عرب قوم کے لیے بھی ایک امتیاز بنا دیا اور افتخار اور فخر کا مقام بنا دیا کہ اس قوم کو اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیا، جسے یہ کہا جا رہا تھا. اور اسی میں رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو ان پڑھ ہیں، لیکن یہ جو رسول آ رہے ہیں ان کی زبان سے حکمت اور معارف کے جو موتی نکل رہے ہیں، جو جواہر ہیں، پوری دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کے لیے معلم اخلاق اور علوم کے گویا کے بانی ہیں، تمام علوم کے بانی مسلمان ہیں ایک اعتبار سے. جمیع العلم فی القرآن، لیکن قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں. یہ امام شافعی کا شعر بتایا جاتا ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن، یعنی تمام علوم کی بنیادیں اس قرآن میں آپ کو مل جائیں گی. تقاصر عنہ افہام الرجالی، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی فہم اس کو سمجھنے سے یا اس تک پہنچنے سے قاصر ہے. آہستہ آہستہ نوع انسانی آگے جا رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے، تو قرآن کے بہت سے حقائق اب کھل رہے ہیں. تو بہر کیف یہ امی قوم اور یہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے کیا مقام دیا کہ انہی میں اپنا وہ رسول مبعوث فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اس بادشاہ حقیقی کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، الملک. ویزکیہم، اور وہ ذات جو کہ القدوس ہے، مجسم پاکیزگی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کو باطنی آلودگیوں سے پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ جس کا کلام ہے وہ العزیز ہے، غالب ہے، اسی کا اقتدار سب پر مسلط ہے، تو اس کے احکامات، اس کے فرامین بھی پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب، کتاب ہے وہ ویسے تو پورا قرآن ہی الکتاب ہے، لیکن ایک اعتبار سے کتاب کا اطلاق ہوتا ہے شرعی احکام پر، فلاں چیز تم پر فرض کی گئی، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ کسی شے کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے، شرعی حکم کے لیے آ رہا ہے. تو گویا اس قرآن مجید میں تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کے احکامات کی تفصیل اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہ اسی کا قانون جاری اور ساری ہے کل عالم میں. اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور اللہ جو ہے وہ الحکیم ہے، سب سے بڑھ کر دانا، کل حکمت کا مالک، اور اس نے حکمت جو ہے کسی کو عطا کی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جس کو حکمت عطا ہو جائے. سورہ بقرہ میں الفاظ آئے وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دے اسے بہت بڑی خیر مل گئی، بہت بڑی دولت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکام بھی سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور حکمت کی باتیں بھی بتا رہے ہیں. یہ چار کام ہیں آپ کے، اور اگر آپ نوٹ کریں گے کہ تو چاروں کا جو ایکسس ہے وہ خود قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کون سی ہیں؟ آیات قرآن. تزکیہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم، گویا کہ جو بھی تربیت کا حصہ تھا اس میں تزکیہ، صحابہ کا تزکیہ کرنا، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، ایک مقام ہے. لیکن ایک اعتبار سے خود قرآن مجید کو کہا گیا کہ یہ ہے باطنی امراض کا علاج، روحانی امراض کا علاج. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے بنی انسان، اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ شے کہ جو موعظت ہے، نصیحت ہے تمہارے رب کی جانب سے. قرآن مجید کے بارے میں چار الفاظ آ رہے ہیں، موعظہ، نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، وہ اللہ کا کلام جو سیدھا دل میں اترتا ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ حقائق جن کو بھولا ہوا ہے وہ حقائق یاد آ جاتے ہیں، ہاں یہ تو اس رب کا کلام ہے جو کل کائنات کا مالک و خالق. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز کے جو شفا ہے، علاج ہے ان بیماریوں کا جو سینے میں ہے. لما فی الصدور، اور ظاہر بات ہے کہ اس سے چیسٹ ڈیزیزز مراد نہیں ہے، یہ وہ باطنی امراض، روحانی امراض جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ جو انسان کو پٹڑی سے اتار دیتے ہیں. یہ وہ کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا اس میں ضعف کے بہت سے پہلو ہیں. مال کی محبت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت گہرا ہے. اسی طریقے سے اس میں لالچ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بخل ہے، اس میں دنیا کی محبت ہے، اقتدار کی محبت. کوئی بلند منصب حاصل ہو، کوئی اونچا مقام حاصل ہو، دوسروں سے میری ٹانگ اونچی نظر آئے، یہ ہے، اس کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے، پاپڑ بیلتا ہے. حب جاہ، شہرت، میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں جانا جاؤں، یہ بھی اندر ہے، یہ بیماری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان فائدہ اٹھا کر انسان کی عاقبت برباد کر دیتا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن انسانی طبیعت کا حصہ ہے. ان کا علاج کون کرے گا، کیسے ہوگا؟ خود آیات کے قرآنی شفا ہیں، وہ شفا لما فی الصدور. چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ شفا کا سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، کہ یہ آیات خود شفا ہیں اندر کی بیماریوں کی، اگر انسان ان کو پڑھے. اور لیکن پڑھنے کا بھی ایک خاص انداز تجویز ہوا، کہ ویسے تو تمام بیماریوں کا علاج ہے، لیکن مؤثر تب ہوگا کہ قرآن کو پڑھا جائے رات کے آخری شب میں، تہجد میں. اس وقت کی جو قرآن کی تلاوت ہے اس سے یہ بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه وانقص منه قلیلا، او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، ان الناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو رات کا اٹھنا ہے اور رات کو اٹھ کر قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں، یہ نفس کو کچلنے میں اور اس کو لگام دینے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں بہت مؤثر ہے، مفید. تو قرآن مجید کے اندر یہ ہے، لیکن کیسے قرآن کیسے مؤثر ہوگا اس کے لیے طریقہ بھی بتا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے. مزید برآں، ایک مربی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے ساتھیوں میں کس میں کس اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں کس میں خامی ہے، کس کے اندر دنیا کی محبت ہے، کس کے اندر مال کی محبت ہے، کون جو ہے وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے، کچھ ایمبیشنز ہیں کہ دنیا میں ذرا نام ہو. اب اس کے حوالے سے اس کو خصوصی طور پر اس کی تربیت کرنا، یہ ہے مربی کا کام. تو آپ نے تزکیہ کیا، نفوس کو پاک کیا اندر سے. جب اندر سے پاکیزگی ہوگی تب اخلاقی اور روحانی اعتبار سے پھر انسان ترقی کرتا ہے، پھر مقام صدیقیت تک پہنچتا ہے. ورنہ کیا ہوگا، ہدایت منکشف ہو گئی، دل و دماغ نے کہا کہ ہاں ہاں حق بات تو حق ہے، لیکن اس راہ ہدایت پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک اندر کا باطن پاک نہ ہو. کچھ چلتا ہے آدمی، پھر کوئی بریک لگ جائے گی. اور جب پاکیزگی نہ ہو تو پھر شیطان بھی فائدہ اٹھاتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جو آپ کے اقوال ہیں، ان میں بہت سے اقوال اور احادیث وہ ہیں جس میں اس کی طرف اشارہ ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن تین روز تین افراد جو ہیں، تین قسم کے لوگ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک سخی ہے، یعنی جنہوں نے چوٹی کے نیک اعمال کیے ہیں، اعلیٰ ترین اعمال. لیکن اس حدیث کو پڑھیے تو انسان جو ہے کانپ جاتا ہے کہ عالم سے پوچھا جائے گا، تم پر میں نے یہ احسانات کیے، تم نے کیا کیا؟ پروردگار میں نے تو تیرے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، اسی کو پھیلایا، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں یہ تو کیا، لیکن تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا. جو اندر محرک تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو جائے، وہ ہو گئی، اب یہاں کچھ نہیں. وہ پاکیزگی نہیں ہوئی تو شیطان جو ہے اسے وہاں اس انجام تک پہنچا دیا. سخی، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام. اسے پیش کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا پروردگار میں نے دونوں ہاتھوں سے دولت لٹائی ہے تیرے راستے میں، لٹائی ضرور ہے، لیکن اصل محرک یہ تھا کہ تیری سخاوت کے ڈنکے بچ جائے. دنیا نے تیری سخاوت کو تسلیم کر دیا، اپنے وقت کا حاتم طائی قرار دیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا وہ جہنم میں جھونک دیں گے. شہید، غلبہ اقامت دین کی راہ میں گردن کٹوانے والا، جان دینے والا، اس کو حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا تو نے میرے لیے. وہ کہے گا پروردگار تیرے راستے میں گردن کٹا دی، اس کے بعد اور کیا، کون سا مقام رہ گیا؟ جواب ملے گا ہاں گردن تو کٹائی تھی، لیکن اصل محرک کیا تھا؟ یقال جریء، کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا. فقط قیلا، تمہاری بہادری کے ڈنکے بچ چکے، اعتراف ہو گیا، تمہیں تمغے بھی مل گئے، تمہارے لیے مقالے لکھے گئے، تم پر سیمینار ہوئے، شہید اعظم اپنے وقت کا کہا گیا، لیکن یہاں تمہارے لیے اب کچھ نہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اندر پاکیزگی نہیں ہوتی، اس کا اندر کی پاکیزگی کا اہتمام نہیں کیا جاتا. صحابہ کرام کے نفوس کا تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اندر سے وہ پورا وجود جو ہے وہ پاک تھا، اب برائی کی طرف رجحان ہی ختم ہو گیا، وہ تزکیہ اس اعلیٰ مقام کا تھا، اس اعلیٰ درجے کا. لیکن اس کے لیے بھی اعلیٰ قرآن مجید ہے، بیسک، اس کو استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر تعلیم دی انہیں کتاب کی اور حکمت کی، شریعت کے احکام، ان کی تفاصیل. اب قرآن مجید میں تو حکم ہوا نماز پڑھو، کیسے پڑھو، اس کی تفاصیل کیا ہے، یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کی تمام تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی میں ملیں گی آپ. احکام کا قرآن مجید میں حصہ بہت ہی کم ہے. اور پھر انہی امیین کو حکمت کا درس بھی دیا ہے، حکمت اور دانائی، اس کائنات کے اسرار اور رموز قرآن مجید کی آیات کے اندر پوشیدہ حکمتیں، اس کے جواہر، اس کے موتی، ان سے بھی آشنا کیا. یہ علم کا سب سے اونچا لیول ہوتا ہے، حکمت ٹاپ لیول. تو وہاں تک پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص کا خاص ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، بعض عالم ہوتے ہیں، بعض کا فقہی ذہن ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہر شخص جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھا. فقہا کے اندر بھی ہمیں یہ اس گریڈیشن ملتی ہے، یا یوں کہیے کہ ان کی اپنا اپنا ایک میدان ہے. کچھ فقہائے صحابہ ہیں جن کی سمجھ رکھنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کے لیے خاص طور پر دعا کی، اللہم فقہ فی الدین، پروردگار اس نوجوان کو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، بصیرت، حکمت عطا کر دے. کا مقام بہت اونچا اس خاص میدان میں. تو یہ کام کیا اللہ کے رسول نے، اور حکمت کی بنیاد بھی اصل میں سب سے حکیمانہ کلام اس کا ہے جو ذات الحکیم ہے. حکمت کے موتی کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ خود قرآن میں، اور اس کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں. آپ کی احادیث وہ قرآن ہی کی تشریح ہے. گویا چاروں چیزوں کا تعلق خود آن قرآن کے ساتھ جڑتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہے اصل شیف. اسی لیے والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ اعلی انقلاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم برپا کیا، اس کا آغاز کیا تھا؟ پہلے افراد کے قلب و ذہن میں انقلاب برپا کرنا، اندر کی تبدیلی. اس کے لیے انسٹرومنٹ کیا ہے، آلہ کیا ہے؟ یہ قرآن. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. یہ نسخے کیمیا جو لوہے کو اور تانبے کو سونا بنا دینے والی شے. تو یتلو علیہم آیاتہ، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اور اسی کے اندر گویا ہمارے لیے رہنمائی ہے. آئندہ بھی جو جماعت تشکیل پائے گی اس کام کے لیے، غلبہ اور اقامت دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے، اس کے لیے اصل مرکز و محور یہ خود قرآن ہے. اور یہ چار چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہونا چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ امیین کس حال میں تھے سب کو معلوم ہے، بدترین شرک، کفر اور الحاد، جہاں 2500 سال سے نبوت کے انوار نہ پہنچے ہوں، کیا حال ہوگا اس کا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب اللہ کا احسان ہے کہ ان میں وہ رسول بھیجا کہ جو انہیں سب کچھ سکھا رہا، حکمت تک کی تعلیم دے رہا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور انہی میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. اس بات نے اسے مراد یہ لی ہے کہ ابھی جس وقت یہ آیات نازل ہوئی امیین میں سے کچھ تھے کہ جو ایمان لا چکے ہیں، پوری عرب قوم تو ایمان نہیں لائی تھی جب یہ آیات نازل ہوئی، لیکن پیشین گوئی ہے کہ اور بھی آ کر ملیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے، وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان میں شامل نہیں ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اور بھی اقوام اس امت کا حصہ بنیں گی، ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافا، خطاب کر رہے ہیں قریش کو، اہل مکہ کو، امیین کو، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، بالخصوص خاصا، وإلى الناس کافا، اور پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم. یعنی ایک آپ کی بعثت خاص ہے، وہ اس امیین میں ہے، اہل عرب میں ہے، انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے. ایک بعثت عام ہے، وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے قیامت تک، وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے. چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس آیت کے حوالے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اور اقوام بھی آئیں گی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ اس کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ابھی باہر سے جو لوگ تھے ان میں حضرت سلمان فارسی تھے، ایران کے رہنے والے فارس، اور چونکہ وہ غلام بن کر آئے تھے اور پھر وہ ایمان لے آئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا. تو اب صحابہ میں شامل ہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ میں ہیں، تعلق ایران سے ہے، فارس سے ہے، کہ اس کی قوم جو ہے اگر حکمت کی بات اوج ثریا پر بھی ہو تو وہاں سے بھی لے آئے گی. چنانچہ بہت سے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ خاص طور پر جو کہا گیا یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے رحمہ اللہ، کہ انہیں اللہ نے وہ مقام دیا، ان کا تعلق بھی فارس ایران سے. بہرحال یہ تو ایک رائے ہے، لیکن اور اقوام ان میں ایران اور سب شامل ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس وقت تک شامل نہیں ہوئے تھے، امت کا حصہ نہیں تھے، لیکن بعد میں آئیں گے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بھی اس امت کا حصہ بنا دیا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ پورا کر کے چھوڑتا، کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. الحکیم ہے، انتہائی حکمت والا ہے، اپنے فیصلوں کو بروئے کار بھی لاتا ہے تو نہایت حکمت کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ حکمت اور دانائی تو اس پر ختم ہے نا، الحکیم تو وہی ذات ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل، اور وہ عطا کرتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے. یہ قرآن جو عطا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، معلم قرآن جو جن کو مبعوث فرمایا گیا، یہ سب سے بڑی گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ فضیلت ہے، فضل ہے، جو انسانوں کو ملا، امیین کو ملا، اور ان کے لیے بھی ہیں جو بعد میں شامل ہوں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا. اس کے بعد وہ آیت ہے جس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثال اس قوم کی کہ جس کو تورات اٹھوائی گئی تھی، جنہیں حامل تورات بنایا گیا تھا، ثم لم يحملوها، لیکن پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، جو تقاضے تھے حامل تورات ہونے کے، ان تقاضوں کو، عملی تقاضوں کو پورا نہ کر سکے. ان کی مثال کیسے ہے؟ كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر عالمانہ کتابیں لاد دی گئی. اب ان میں ربط کیا ہے پچھلی آیات کا اس کے ساتھ؟ کہ ایک امت پہلے بھی گزری ہے، انہیں بھی اللہ نے اپنی ایک کتاب عطا کی تھی، تورات. ان کے ہاں بھی اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا تھا، جہاں سے اس امت کا آغاز ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ دو رسول اکٹھے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. تورات ان کو ملی تھی، کتاب ہدایت قرآن مجید میں ہے، فیہ ہدم و نور، فیہا ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی، جیسے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے وہ بھی کتاب ہدایت تھی. اب اس امت کے حوالے سے اس امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اس کتاب کے حقوق کو ادا نہ کیا، لاپرواہی کی روش اختیار کی ہے، بے اعتنائی کی، تو اب ان کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی کہ جنہیں تورات دی گئی تھی، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ فخر کرتے تھے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم صاحب شریعت ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اسی تورات کی بنیاد پہ کہتے تھے نا، اور کون سی کتاب تھی ان کے پاس، فخر کرتے تھے. لیکن فخر رہا ایک طرف، عملی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، نظر انداز، فراموش. وہ کتاب ہدایت تھی، اس ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، زندگی گزار رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، نفسانی خواہشات کے تحت. انہوں نے اللہ کو معبود نہیں بنایا، دنیا پرستی اور دولت پرستی جو ہے اس کو اپنا شعار بنا لیا. تو پھر اب اس کتاب پر فخر کرنا ان کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کسی گدے پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ زیادہ ہوا ہو، کہ گدا اس سے استفادہ تو کر ہی نہیں سکتا. یہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، اب اسی مقام پہ کھڑے ہیں. ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کتاب عطا کی ہے، اعلیٰ ترین یہ قرآن مجید، یہ ہدایت کا کامل ترین ایڈیشن، اس سے بہتر نوع انسانی پر اس سے بڑا کوئی احسان ادا کر نہیں ہے. اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے. سورہ یونس کی اسی آیت میں جس کا میں نے حوالہ دیا، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا کہ اس قرآن کی یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے، اس پر خوشی منانی چاہیے، اس پر جشن منانا چاہیے. واقعی اصل نعمت یہ ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ تو تمہاری امتحان کے لیے دی جاتی ہیں، کچھ لے لی، کچھ چھین لی، یہ سب امتحان ہے. اصل نعمت یہ ہے، نعمت ہدایت. لیکن اگر تم نے یہ سلوک کیا تو پہلے سے آئینہ دیکھ لو، پھر اللہ کی نگاہ میں یہ مقام ہوگا. کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا، بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. زبان سے نہیں جھٹلایا، وہ تو اپنے اہل کتاب ہونے پر فخر کرتے تھے، آج تک کرتے ہیں. جھٹلایا عمل سے تھا، جیسے ہم نے عمل سے جھٹلا دیا. اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اسے اللہ کی کتاب سمجھا ہی نہیں، نہ اس کو کتاب ہدایت مانا ہے. ہم 20-25 سال لگا دیں گے دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے، غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے، دقیق ترین مضامین کو سیکھنے کے لیے. انگریزی پڑھیں گے اور ایسی کہ پھر انگریزی دوسروں کو بھی پڑھا سکیں، دنیا والوں کو بھی پڑھا سکیں. لیکن اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب مانا، کتاب ہدایت مانا ہے ہم نے اسے، اللہ کی نعمت تسلیم کیا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں، بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اتنی بڑی نعمت کے ساتھ یہ معاملہ کریں. کفران نعمت، ناشکری. قل یا ایھا الذین ھادوا. اب پھر سابقہ امت سے ہی ہمارے لیے ایک اور رہنمائی، خطاب خاص طور پر یہودیوں سے کیا گیا ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم ہی ہو اللہ کے دوست دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت، تو پھر تم تمنا کرو، خواہش کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب ایک تو اہل کتاب کو یہ بتا دیا گیا کہ تم جس قوم کو امی کہہ رہے تھے اس کو تو اللہ نے بہت اونچا مقام دے دیا، البتہ تمہارا مقام اب اس گدھے کا سا ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا، تو اپنے آپ کو تم کچھ بھی سمجھتے ہو، اب تمہاری حیثیت یہ ہے. اگرچہ ان کو پھر دعوت تھی کہ اگر اس رسول پر اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ تو اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی، موقع ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا. دوسرے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ڈاڈلے ہیں، اور جنت تو ہماری میراث ہے ہی ہمارے لیے. آج ہمارا بھی یہ عقیدہ نہیں، آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. ان کو ایک ٹیسٹ دیا گیا، یہ ٹیسٹ اب ہمارے لیے، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو، چہیتے ہو، جنت ہے ہی تمہارے لیے، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ہر وقت کی آزمائش، مصیبتیں، مسائل، مسائلستان، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جب تک زندہ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی فرسٹریشن، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی تو رہے گی. اقبال وہ غالب نے بالکل صحیح کہا ہے، قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. جب تک حیات ہے تو ساتھ غم کا سلسلہ جو ہے، دکھوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو اس دنیا کو جو دارالعلم ہے، مصیبتوں کی آماج گاہ ہے، اس کو چھوڑ کر تمہاری تو خواہش ہونی چاہیے کہ جلد پہنچو اللہ کے پاس. فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو. ساتھ ہی قرآن نے کہہ دیا ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی. وجہ کیا ہے؟ جو کمائی انہوں نے آگے بھیجی ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، انہیں سب معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی میں، اوپر سے کچھ کہتے رہیں، یہ دنیا کے پجاری ہیں، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. آج یہی صورتحال ہماری، جنت ہماری میراث، پیدائشی میراث، اور ہم اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں، وہ مقام جو بنی اسرائیل اس وقت سمجھتے تھے کہ ہم چوزن پیپل، اللہ کے خاص چہیتے، محبوب. لیکن پھر یہ ٹیسٹ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی ایک بنی اسرائیلی نے بھی موت کی تمنا نہیں کی، اگر وہ کہیں کر بیٹھتا تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے موت دے دیتا اسی وقت. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے مسلمانوں تم ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو دیکھو گے کہ دنیا کی زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص ہیں، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کی عمر ہزار برس ہو جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر ہزار برس کے بھی ہو جائیں تب بھی یہ چیز، اتنا عمر رسیدہ ہونا، انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اول تو ان کی خواہش کے مطابق ہزار برس ان کو ملنے نہیں، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، دنیا سے نہیں جانا چاہتے. یہی بات یہاں پر آ گئی، اور وہاں بھی فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. بس سبب ان کرتوتوں کے جو انہوں نے کر رکھے ہیں. اوپر سے جتنا مرضی کہیں انہیں اندر سے پتا ہے کہ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں اللہ کو ناراض کرنے والی, اس کا انجام کیا ہوگا. آج یہ حال, یہی اسی مقام پہ آج یہ امت کھڑی ہے. جب مقصود اور مطلوب دنیا ہے, ساری محنت دنیا کے لیے کی ہے, حلال حرام کی پابندی ختم کر دی ہے, دنیا کی محبت مال کی محبت اسی کے پجاری ہم بنے بیٹھے ہیں, تو دنیا سے جانے کو کسی کا دل کرے گا؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ہر ایک کی خواہش ہوگی ہزار سال جیے. یہ الگ بات ہے کہ ہزار سال کی زندگی بھی مل جائے. اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آتا ہے کہ کسی یہودی کو اللہ تعالیٰ ہزار سال عطا کر بھی دیتا, تب بھی 400 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا. بالآخر تو پہنچنا ہے نا اللہ کے یہاں. اس بات کو, ان آیات کو نازل ہوئے 1400 سال ہو چکے. یہ چیز اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی, عذاب سے نہیں بچ سکے گی, کتنی مرضی عمر پالو. لیکن یہ دکھتی رکھ پر اللہ نے ہاتھ رکھا. ایک طرف کہتے ہو ہم اللہ کے لاڈلے چہیتے, جنت ہماری میراث, تو پھر اس کا لٹنس ٹیسٹ یہ ہے. اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو تو پھر ہونا یہ چاہیے. اب اس مقام پر اس کا کیا ربط ہے سابقہ مضمون کے ساتھ, کہ جب امت قرآن کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیتی ہے, لا تعلق ہو جاتی ہے. کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرا ہو کر, چھوڑ دیا قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں. اور اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے دین سے ہی دستبرداری, دین سے کوئی تعلق. پھر اصل دین نہیں ہوگا, کچھ بدعات ہوں گی, کچھ رسومات ہوں گی, اسی کے اندر لگ کر اسی میں سمجھیں گے کہ ہم اپنا جو ہے وہ دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں اپنے نفس کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. حقیقی دین کی طرف نہیں آئیں گے, کٹ جاتے ہیں دین سے. جب بدعات آتی ہے تو دین سنت غائب ہو جاتی ہے, اصل دین پیچھے بدعات کے پردوں میں چھپ جاتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر جب دنیا ہی مطلوب و مقصود بن جائے تو پھر ان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے, اور دنیا کی محبت اس امت کے اندر آ کر اس کو بالکل ہی صفر کر دیتے. چنانچہ یہودیوں کی جو سب سے بڑی کمزوری اس وقت تھی وہ کیا تھی؟ بزدل ہیں. اے مسلمانوں, کبھی تمہارے سامنے کھل کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے, سازشیں کریں گے, جہاد و قتال کے لیے تیار نہیں ہوں گے اگرچہ سمجھتے ہوں. مسلمانوں کے خلاف اگر وہ واقعی اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کو تو جہاد کرنا چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جان دے دیں اللہ کی راہ میں, دنیا سے جانا. یہی مرض آتا ہے امتوں میں جب وہ قرآن کو چھوڑ دیں, اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں, اللہ کے دین سے لا تعلق ہو جائیں, تو پھر ان کے اندر یہ کمزوری آتی ہے, دنیا پرستی, بزدلی, موت کا خوف, عمر لمبی ہو, اپنی جان بچانے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار, دین بھی حاضر, ایمان بھی حاضر. چنانچہ وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ٹائم بھی ہو گیا اور اسی پر ہم ختم کریں گے. اس حصے کو میں ترجمہ پورا کر دوں پھر وہ حدیث سناتا ہوں, کہ اس امت کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہی کیفیت ہو جائے گی. حدیث میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن آج پورا متن سناؤں گا. فرمایا, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی, ان سے کہہ دیجیے, ان یہودیوں سے, کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو, ڈرتے ہو, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, وہ تمہیں آ دبوچے گی ایک دن. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ, اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کھلی باتوں اور چھپی باتوں سب کا جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں گن گن کر بتائے گا تم نے کیا حرکتیں کی تھی, کیا عمل کیے تھے, سب تمہارے سامنے آئیں. اس وقت تو تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے, جو بکنا ہے بکو اور جو کرنا ہے کرو, لیکن یہ سب تمہارا کیا ذرا ایک دن سامنے رکھ دیا جائے. یہاں پہلا رکوع ختم ہوا, اس کے بعد جمعے کے احکام شروع ہو رہے ہیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا, اس کا اصل جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ ہے اللہ کی کتاب کی تعلیم کا ایک پروگرام. اللہ کی کتاب کی جو اہمیت ہے وہ پہلے رکوع میں آ گئی, اب اس کا جو دوام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کرتے رہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, بعد میں اس کام کا تسلسل کیسے ہوگا, اس کی ایک عمومی شکل یہ جمعہ کا نظام, خطاب جمعہ, اس میں تعلیم قرآن. اب میں حدیث آپ کو سنا دوں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یو شک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتہا, کہ قریب ہے ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی دعوت دیں گی, جیسے کہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو اپنے دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں, مہمان بلاتے, میزبان بلاتے, آئیے کھانا تناول فرمائیے. اس پر کسی نے کہا, قال قائل من قلۃ نحن یومئذ, یعنی مسلمان ایک وقت میں اتنا بے بس اور لاچار ہوگا کہ اقوام عالم جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں, نوچیں, کاٹیں, کھسوٹیں. تو سوال کرنے والے نے پوچھا, کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے کہ اقوام عالم کی ضرورت بڑھ جائے گی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر, نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی. اس حدیث کو پڑھتے ہوئے لازم میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ کبھی مسلمان 160 کروڑ بھی ہوگا. وہاں تو چند سو ہیں, روزانہ 2-3 کا اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت تو خیر پوری دنیا کی آبادی بھی جو ہے وہ 1 کروڑ سے کم ہوگی, 1 ارب سے تو لازمن کم ہوگی. تو مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن 160 کروڑ. ساتھ ہی فرمایا, وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ, تمہاری حیثیت ہو جائے گی جھاگ کی طرح سے, جیسے جب پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ تو اوپر اس کے جھاگ بن جاتا ہے. جھاگ تو بلبلے ہیں, جھاگ کی تو کوئی حیثیت نہیں, اصل طاقت جو ہے وہ تو اس پانی میں ہے جو نیچے ہے, لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کسی ہوگی, ہوا کے بلبلے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمْ من صدور عدوکم المحابت منکم, اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا. ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن, اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا. قیل ومن وہن یا رسول اللہ, پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے, یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور موت سے بھاگنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا کا پجاری بن جائے, دولت کا پجاری بن جائے, شریعت کے احکام کو پاؤں تلے روند دے, اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, بس پیسہ چاہیے, دنیا چاہیے, دنیا میں مجھے آگے نکلنا ہے. جب یہ ہوگا تو پھر موت سے بھاگے گا انسان, موت سب سے زیادہ خوفناک شے ہو. جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا, دنیا سے جانے کو دل کس کا چاہے گا؟ سیدھی سی بات ہے. ہاں اگر وہاں پر رکھوایا ہے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ میں آتا ہے کہ یہاں جمع نہ کرو وہاں جمع کرو, جہاں نہ کیڑے کا ڈر ہے اور نہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا, جب سارا کچھ یہی دنیا کی میں کمایا اور یہی بنایا ہے تو دل بھی یہاں رہے گا, اور اگر یہاں محنت کر کے وہاں جمع کرایا ہے تو دل وہاں ہوگا, وہاں پہنچنے کو دل کرے گا فوراً. نشان مرد مومن بات تو گویم چمر گایت تبسم بر لبی اوست, کہ وقت آ گیا اپنے اصل مقام پر پہنچنے کا, محبوب کے قدموں میں جانے کا. تو یہ بات جو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہی کیفیت اس امت پر بھی آئیں گے, اور جب یہ کیفیت ہوگی تو اقوام عالم پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گی جو چاہیں گی, اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے, اور اسی دنیا پرستی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو کرپشن جس لیول پر جا رہی ہے, حکومتی سطح ہو کوئی سطح ہو حد ہو گئی. 26 ارب کی کرپشن ایک سٹیل مل کے اندر ہے. 26 ارب, اور اس کے لیے عدالت سپریم کورٹ کتنی کوشش کر رہی ہے لیکن حکومت ترخا رہی ہے, اور اب درخواست دے دی ہے کہ اس کاروائی کو روک دی جائے. چینی کا بحران ہمارے یہاں جو آیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے, کہا گیا کہ 100 روپے تک جائے گی. کیا ہے یہ اندر ساری ملی بھگت ہے, قوم کے خلاف سازش ہے. یہ ملیں کن کی ہیں؟ یہ زرداریوں کی ہے یا نواز شریفوں کی ہے, شریف برادران کی ہے؟ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہو, یہ ہے ان کا عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمدردی کا معاملہ. اسی طریقے سے اب جو کچھ ہو رہا ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن اس دفعہ زیادہ ہوا. حاجیوں کے ساتھ جو معاملہ وہاں ہو رہا ہے, اور جس کی صدائے بازگشت وہاں سے کسی سعودی ایک اہم شخصیت کے خط بھی جو اخبار میں شائع ہوا, پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے, کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے, کس طرح سے فراڈ ہو رہا ہے, اللہ بچائے اللہ معاف کرے. اور پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے جو بتاتی ہے کہ آپ کے یہاں کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کے خلاف حکومت جو ہے وہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہے, اور ان کے نمائندوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں. یہ ساری کرپشن بھی کیوں بڑھتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا پرستی ہے اور کچھ نہیں. جب یہی ایک مطلوب و مقصود بن جائے گا تو پھر لازماً یہ کردار وجود میں آئیں گے. یہ اسی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے نکالے, اور یہ قرآن تو آیا ہی تھا ان چیزوں سے نکالنے کے لیے, رب سے جوڑنے کے لیے. قرآن کا سب سے بڑا سبق بار بار جو آیا کہ ایسا زندگی یہ نہیں ہے, تم دار الامتحان میں ہو, کس چکر میں پڑ گئے ہو, یہاں دیا گیا تو یہ بھی امتحان ہے, تمہیں فکر ہونی چاہیے زیادہ ملا ہے تو میں نے اس کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں, کیسے دوں گا, کہیں یہ مال جو ہے یہ مجھے غافل نہ کر دے اللہ کی یاد سے اور آخرت سے, فکر تو یہ ہونی چاہیے. قرآن کا سبق یہ ہے. اصل زندگی وہ ہے, وہاں جا کے سب پچھتائیں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش کیا مٹی ہوتے, حساب کتاب تو نہ ہوتا, اور یہ آخرت کا انجام بدترین انجام تو نہ ہوتا. لیکن دنیا میں کوئی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ قرآن ہی ہے کہ جو ہمارے نقطہ نظر کو صحیح رکھ سکتا ہے اگر ہم اس کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.